یعنی وہ اس مسئلے کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کہتے ہیں قرآن پاک بہت خوبصورت انداز سے پڑھتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حد تک ان کی تلاوت مشابہ تھی. آپ کے طرز سے قرآن پاک پڑھتی تھیں. اور اسی طرح انہوں نے تلاوت کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ایک ایک آیت الگ الگ کر کے یعنی کھول کھول کے پڑھا کرتے تھے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فتووں کو جمع کیا جائے تو ایک رسالہ تیار ہو سکتا ہے. اتنے فتوے انہوں نے اپنی زندگی میں دیے. سخاوت ایسی تھی کہ کبھی کوئی خالی ہاتھ نہ جاتا. ایک مرتبہ کوئی سائل آیا اور گھر میں کچھ بھی نہ تھا, پاس بیٹھی ایک خاتون نے اس کو ذرا سختی سے دبا کے کہا کہ کچھ نہیں ہے. کہتی ہیں نہیں, ہم کو اس کا حکم نہیں, ان کو خالی ہاتھ نہ جانے دو, کچھ بھی نہ ہو تو ایک کھجور ہی ان کے ہاتھ پہ رکھ دو. ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. کہنے لگے میرے پاس بہت مال جمع ہو گیا ہے. کہتے ہیں اس کو خرچ کر دو اللہ کے راستے میں. نیکیوں کی ترغیب, سخاوت کی ترغیب. اخلاق ایسا تھا کہ بہت ہی کریم اور مہربان, شفیق, متقی. عبادات اور عبادات کے ساتھ مستحب اعمال بھی کیا کرتی تھی, جیسے کہ نماز میں جلدی کرنا اور ان چیزوں کا بہت خیال رکھا کرتی تھی. جب بھی کوئی ان سے سوال کرنے والا آتا علم کے سلسلے میں تو اس کی پوری تسلی کر کے اس کو جواب دیتی تھی تاکہ ان کو کوئی اشکال نہ رہے. کہا جاتا ہے کہ 84 برس کی عمر میں انتقال ان کا ہوا اور تمام ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں ان کی وفات ہوئی. ان کو بھی باقی ازواج المطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. اور اس وقت ہم ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں دیکھیں گے. قبیلہ خزاع کے خاندان بنو مستلق سے ان کا تعلق تھا اور ان کے والد حارث اس قبیلے کے سردار تھے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی خوبصورت, دل موہ لینے والی ان کی شخصیت اور ایک امیر کبیر گھرانے کی بیٹی تھیں. کہا جاتا ہے بہت ادب آداب اور ایسی شخصیت تھی کہ جو دیکھتا تھا ان کے دل میں وہ اتر جاتی تھیں. یوں سمجھے کہ ایک پرنسس کہہ لیں آپ. قبیلے کا سردار گویا رولر ہوتا تھا اپنے علاقے کا. اور انہوں نے اپنی اس بیٹی کو بہت پیار سے اور بہت ناز و نیم سے پالا. جب ذرا بڑی ہوئی تو اپنے ہی رشتہ دار مصافح ابن صفوان سے ان کا نکاح ہو گیا. ان کے والد حارث اسلام کے دشمن تھے اور انہوں نے قریش کے اشارے پہ اپنے قبیلے کے ساتھ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی باخبر رہا کرتے تھے ارد گرد کے قبائل کی سرگرمیوں سے, آپ کو جب اس تیاری کی اطلاع ملی تو اس سے پہلے کہ وہ آ کے حملہ آور ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور شعبان 5 ہجری کو اسلامی افواج مدینہ منورہ سے روانہ ہوئیں. یہ وہی مشہور غزوہ ہے جس میں آیات تیمم اور واقع عفق پیش آیا تھا. ادھر جب حارث کو مسلمانوں کی روانگی کی خبر ملی تو چونکہ وہ ابھی مدافعت کے لیے تیار نہ تھا تو وہ اور اس کی فوج منتشر ہو گئی. چند لوگ تھے جو مریسیے میں آباد تھے, صرف وہ وہیں پہ قائم رہے اور بہت دیر تک مسلمانوں کے خلاف تیر اندازی کرتے رہے. مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی, فوراً حملہ ایسا شدید تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے. 11 کے قریب لوگ مارے گئے اور 600 لوگ اس قبیلے کے زندہ گرفتار کر لیے گئے. ان کے ساتھ ساتھ مال غنیمت میں 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگیں. 600 قیدیوں کو اور یہ مال مویشی لے کے مسلمان مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے. قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی گرفتار ہو گئے. کہا جاتا ہے لڑائی میں ان کا شوہر غالباً مارا گیا تھا اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا جب قیدی مسلمانوں میں تقسیم ہوئے تو وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں. خاندانی شرافت اور معزز ہونے کی وجہ سے ان کو یہ بات پسند نہ آئی کہ وہ ایک عام مسلمان کی لونڈی بن جائیں. انہوں نے حضرت ثابت سے درخواست کی کہ وہ ان سے آزادی کی بات کریں. انہوں نے تقریباً 19 اوقیہ سونا مانگا. اس وقت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ آج صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آئیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ جب وہ گزریں تو میں ان کا حسن دیکھ کے حیران رہ گئی. اس پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی حسین و جمیل تھے. انہوں نے نہایت خوبصورت انداز سے اپنی وکالت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جو میرا رتبہ ہے اس کے ساتھ یہ نہیں بنتا کہ ایک عام مسلمان کی میں لونڈی بن جاؤں، لیکن اس وقت میں پردیس میں ہوں اور میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہ میں اپنے یہ قیمت ادا کر کے آزادی حاصل کروں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مکاتبت کی یہ قیمت ادا کر کے حضرت ثابت سے ان کو آزاد کروا دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر وہ چاہیں تو نکاح کر دیں، جس سے وہ بہت خوش ہوئے. کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ اس غزوے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ مدینہ سے ایک چاند آیا ہے اور میری گود میں آ گیا ہے، اور کہتی ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ انتہائی انیوژل خواب ہے، اور جب یہ نکاح کا پیغام آیا تو مجھے اپنے خواب کی اہمیت کا احساس ہوا اور مجھے پتہ چل گیا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے. بہت خوشی سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا. ادھر ان کے والد کو جب اپنی بیٹی کی گرفتاری کا پتہ چلا تو کہا جاتا ہے بے شمار اونٹ مال مویشی مال و دولت لاد کے مدینہ منورہ کی طرف چلا تاکہ اپنی بیٹی کو رہا کروا دے. راستے میں ایک مقام پہ اپنے دو انتہائی قیمتی اور خوبصورت اونٹوں کو چھپا دیا، جینا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا کہ آپ یہ سب لے لیں میری بیٹی کو آزاد کر دیں، تو آپ نے فرمایا وہ جو دو اونٹ ہیں وہ فلاں فلاں جگہ پہ، ان کا کیا ہوا؟ اس وقت ان کو یقین آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو وحی کے ذریعے ہر بات بتائی جاتی ہے. اس نے اسلام قبول کیا، اور اس شادی کے بعد ان کے خاندان کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا. کیونکہ نبی کی بیوی جب کوئی عورت بنتی ہے تو اس قبیلے کے لوگوں کو غلام نہیں رکھا جاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ میں نے کسی اور عورت کو اپنے قبیلے کے لیے باعث رحمت نہ دیکھا، کہ ان کی وجہ سے ان کے قبیلے کے 600 لوگ آزاد ہو گئے. اس کے بعد اپنی بیٹی سے ملے اور ساتھ چلنے کا کہا تو انہوں نے کہا میں تو بہت خوشی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی ہوں. اس وقت ان کو اپنی بیٹی کے اس عقل مند فیصلے پہ بہت خوشی ہوئی، اور اس طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بن گئے. کثرت سے عبادات کرتی تھی. ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کے بعد گزرے تو دیکھا کہ گٹھلیاں اپنے سامنے ڈھیر رکھے بیٹھی ہیں اور ان پہ تسبیحات کر رہی ہیں یا کچھ عبادت کر رہی ہیں. کافی دیر بعد دن چڑھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گزرے تو دیکھا مسلسل وہ ابھی پڑھ رہی ہیں. آپ نے فرمایا جب سے میں گیا ہوں تب سے تم اسی طرح حالت عبادت میں ہو؟ کہنے لگی جی ہاں. آپ نے فرمایا کہ میں نے صرف 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے اور اس سے بہت زیادہ اجر پا لیا. یعنی جتنی دیر میں تم نے اتنا کچھ پڑھا، میں نے صرف 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے اور بہت کچھ پایا. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ. کہتی ہیں روزے بہت کثرت سے رکھتی تھی، اور انہوں نے بھی ایک اچھی خاصی طویل عمر پائی. 50 ہجری میں تقریباً 65 برس ان کی عمر تھی، ان کا انتقال ہوا اور ان کو بھی جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ ان تمام امہات المومنین پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، جو ہمارے لیے تقوی، نیکی اور ایمان کے بہترین معیار قائم کر دیں. بہت اچھا ایک کمنٹ ہے. ازواج مطہرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس محبت کا اظہار اس طرح نہیں کیا جس طرح ہم آج کل ربیع الاول میں کر رہے ہیں. حقیقت ہے ان سے زیادہ تو ہمیں محبت ہو ہی نہیں سکتی نا. آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کا اتباع کرتے رہے, آپ کے علم اور مشن کو آگے پھیلایا, نہ انہوں نے سوگ منایا اور نہ اس طرح کی باتیں کی جیسے آج کل ہو رہے ہیں, بلکہ انہوں نے عملی طور پہ لوگوں کو ایکٹیولی فائدہ پہنچایا. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کے مشن کو زندہ رکھا جائے, صرف لپ سروس نہ ہو. اور جو کچھ ہم نعتوں میں کہتے ہیں کیا وہ سچ ہوتا ہے کہ دن رات رو رہے ہیں اور اشک بہا رہے, کیا واقعی بہاتے ہیں؟ وہ بھی جھوٹ ہے نا. غلوف لا تغلو فی دینکم, وہ بھی غلوف کی علامت ہے جو ہمارے اندر آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم سب سے پہلے ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھیں. ان کی والدہ کا نام امیمہ تھا اور یہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن لگتی تھی, پھوپھی کی بیٹی. نبوت کے ابتدائی دور میں ہی انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی شادی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک آزاد لڑکے تھے, اپنی ماں کے ساتھ بچپن میں جا رہے تھے. ان کی والدہ ان کو اپنے میکے کی طرف لے جا رہی تھی کہ راستے میں کچھ لوگوں نے اچانک آ کے اس بچے کو اغوا کر لیا اور غلام بنا کے فروخت کر دیا. عرب کے معاشرے کا اس وقت یہ حال تھا کہ انسان اس طرح خریدے بیچے جاتے تھے جیسے کوئی سبزی یا فروٹ کے کاروبار کیے جاتے ہیں آج کل. نسلاً غلام نہیں تھے لیکن غلام بنا لیے گئے. ہوتے ہوتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خریدا اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا اور اس بچے کے انتہائی اچھے اوصاف دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خصوصی محبت اور توجہ فرماتے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی ہر خوشی کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی, انہوں نے آپ کی یہ التفات اور محبت کو دیکھا تو فوراً اس غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور اس زمانے کے دستور کے مطابق مکہ میں اعلان کر دیا کہ یہ اب زید بن حارثہ نہیں بلکہ میرے منہ بولے بیٹے ہیں, جو کہ ابھی یاد رہے نبوت کا زمانہ نہیں ہے. عربوں کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. اس طرح بہت جلد لوگ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے سے پہچاننے لگے. اتنے میں ان کے والدین کو علم ہوا کہ فلاں فلاں جگہ پہ آپ کا بیٹا ہے, تو ان کے باپ اور چچا فوراً آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ جو چاہیں لے لیں, ہمیں ہمارا بیٹا دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا ہے, آپ کا پورا اختیار ہے, آپ لے جا سکتے ہیں, صرف یہ ہے کہ اس سے بھی پہلے پوچھ لیا جائے کہ اس کی مرضی کیا ہے. اور ان کو بتایا کہ وہ غلام نہیں ہے, آزاد ہے. ان کو جب بلایا گیا اور باپ اور چچا نے پوچھا کہ اب چلو گے ہمارے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اخلاق اور آپ کی محبت اور شفقت دیکھی ہے, تو اب آپ سے جدا ہونے کو میرا دل نہیں چاہتا. ابھی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی تھی, اس سے پہلے ہی ایسا بلند اخلاق اور کردار کہ اجنبی بھی اگر آتا تو آپ کا جانثار بن جاتا. اور یوں انہوں نے اپنی مرضی سے ساتھ جانے سے انکار کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی گھر میں رہے, پلے بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجوایا کہ آپ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا قریش کے انتہائی معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کو تامل ہوا کہ قریش کی ایک معزز خاندان کی خاتون کس طرح ایک آزاد کردہ غلام سے شادی کر سکتی ہے. یہ کانسیپٹ تو عربوں کے ہاں موجود ہی نہ تھا. غلام تو ایسے ہوتے تھے، ایسا رویہ ہوتا تھا گویا یہ کوئی بے جان چیزیں ہیں کہ جو چاہے مارو پیٹو ظلم کرو، جیسا کام چاہو لے لو. بس غلام کی نہ مرضی ہوتی تھی، نہ کوئی اختیار ہوتا تھا، نہ ان کو انسان سمجھ کے انسانوں والا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا. کجا یہ کہ قریش کے معزز خاتون کے ساتھ ان کی شادی ہو. یہ بہت ایک نیا اور شاکنگ قسم کا آئیڈیا تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی کو بھی یہ پیغام قبول کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ ہوئی. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ان کا نبی فرمائے وہ فوراً مان لیا جائے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے. قرآن پاک کی آیت ہے، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ وہ تو وحی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے. لہذا ہر کام آپ کا اللہ کے حکم اور اذن سے ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہی عملی مساوات کا مظاہرہ ہو جس کا اسلام حکم دیتا ہے. لہذا سورہ الاحزاب کی آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ درست نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے اس کام میں، تو یعنی ان کو وہ کام کر لینا چاہیے، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو وہ تو بھٹک گیا. اس آیت کے نزول کے ساتھ ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے رضامندی دے دی اور یوں یہ نکاح ہو گیا. اور آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح نہیں ہے. ان کا پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو چکا تھا، جن سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے. نکاح تو ہو گیا لیکن دونوں انسان انتہائی نیک اور تقویٰ کے اعلی معیار پہ قائم ہونے کے باوجود آپس میں اچھی طرح نباہ نہ کر سکے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آتے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک والد کی حیثیت سے بھی اپنا ایک ان کا تعلق تھا اور آپ کے پاس ہی اپنی پریشانیاں شیئر کرنے آتے، اور فرماتے تھے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو وہ مقام نہیں دیتی. اسی طرح کہا جاتا ہے تقریباً ایک برس کا عرصہ گزر گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے باوجود ان کی باہم کشیدگی بڑھتی چلی گئی، آپس میں تعلقات بہتر نہ ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستقل حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی تاکید کرتے کہ آپ اپنے اس نکاح کو قائم رکھیں اور نبھا کریں. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ الاحزاب آیت 37 میں فرماتے ہیں، وَاِسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ. اور جب آپ فرما رہے تھے اس شخص کو جس پہ اللہ نے اور آپ نے انعام دیا تھا، آپ نے انعام دیا تھا نا، آزاد کر دیا تھا، اللہ کا انعام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت عطا کر دی، تو آپ ان کو کیا کہتے تھے، امسک علیہ کا زوجک، اپنی بیوی کو روک کے رکھو، یعنی اس نکاح کو نبھاتے رہو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. لیکن بالآخر یہ نبھا ہو نہ سکا اور طلاق ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بتایا جا چکا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ طلاق دیں گے تو ان سے آپ کی شادی ہوگی. آج صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب معلوم تھا اپنے معاشرے کا حال، کہ جہاں منہ بولے رشتے کی اہمیت ایسی ہی ہوتی تھی جیسے کہ خون کے رشتوں کی. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اگر ایسی بات ہوئی تو مخالفتوں کا طوفان اٹھ جائے گا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. لہذا آپ کیا کہتے تھے؟ روک کے رکھو اپنی بیوی کو، نبھاتے رہو. لیکن وہ تو ہو کے رہتا ہے جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر چکا. لہذا طلاق ہو گئی، اور اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُخْفِ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، کہ آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَى زَوَّجْنَاكَهَا، اور جب زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حاجت پوری کر چکے، یعنی اپنی بیوی کو نکاح کر کے اور اس کے بعد بالآخر انہوں نے طلاق دے دی، زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا. یہ وہ واحد نکاح ہے جو آسمانوں پہ ہوا، اور اللہ تعالی نے خود کہہ دیا کہ ہم نے کر دیا آپ کی شادی اس کے ساتھ. ہاں کون ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام بھیجا گیا تھا تو کہا جاتے وہ فوراً مصلی پہ کھڑی ہو گئیں، صلاۃ حاجت پڑھنے لگے، کہ وہ پڑھ ہی رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات نازل ہو گئیں، آپ کی شادی ہم نے اس خاتون کے ساتھ کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت ان کے گھر کے اندر داخل ہو گئے، کیونکہ اب وہ آپ کی بیوی تھیں. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیشہ اس بات پہ خوش ہوتی ہیں اور فخر کرتی ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا اعزاز دیا کہ ایک تو نبی کے نکاح میں دیا، اور ایک فرمایا کہ ہم نے خود تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیا. اور کہتی ہیں کسی اور زوجہ محترمہ کو یہ شرف نہ ملا. ان کا دیکھیے آپس میں خوش ہونے کے کیا معیار تھے، نیکی اور تقویٰ اور اللہ سے قرب اور اللہ کی محبت، آپس میں ان چیزوں کے مقابلے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ نکاح کیا، اس میں کیا حکمت تھی؟ لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح کیا منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے، تاکہ مومنوں کے دلوں میں کوئی حرج نہ ہو اپنے منہ بولے بیٹوں کی آزاد کردہ بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں. جاہلیت کی بہت بڑی رسم ٹوٹی، اور جہاں یہ ٹوٹی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مخالفوں کا پروپیگنڈا اور فضول باتوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا. لیکن وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا حکم تو ہو کے رہنے والا ہے، ہو کے رہا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرا کے اپنے گھر لے آئے، اور اس کے بعد اگلے دن ولیمہ ہوا، جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بہت خوشی سے کہا کرتی تھی کہ میرے ولیمے جیسا پرتکلف ولیمہ کسی زوجہ محترمہ کا نہ ہوا تھا. کہا جاتا ہے 300 کے قریب صحابہ کرام 10-10 کی ٹولیوں میں آتے اور کھانا کھاتے. اسی نکاح میں ایک صحابیہ تھیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے بھی ایک خاص قسم کا مالیدہ بنا کے میٹھا بھجوایا کہ ولیمے کی دعوت میں اس کو بھی شامل کر لیجیے. ان کا نکاح کہا جاتا ہے کہ تقریباً 400-500 درہم جیسے کہ تمام ازواج مطہرات کا تھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس نکاح میں چند اہم واقعات پیش آئے. ایک تو یہ حکم آ گیا کہ جب آپ دعوت کھا چکے، کھانا کھا چکے، تو فوراً اٹھ کے منتشر ہو جائیں. کیونکہ صحابہ کرام جب آئے دعوت تھی، ریلیکس ماحول تھا، آپس میں بات چیت میں مشغول ہو گئے اور ایسے بیٹھے کہ اٹھنا ہی بھول گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے منہ سے نہ کہہ سکتے تھے کہ جی بس آپ کافی ہو گئے، اب آپ جائیے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھ کے جاتے، ازواج مطہرات کے گھروں کا چکر لگا کے آتے تو دیکھتے وہ مسلسل ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ تھی کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے. لہذا سورہ الاحزاب میں آگے مزید فرمایا، ترجمہ پڑھتی ہوں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ آیا کرو اور نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو۔ اگر تمہیں کھانے پہ بلایا جائے تو آؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ۔ فیضا تعین تم فنتشر ہو، پھر منتشر ہو جاؤ۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی تکلیف پہنچے، فرمایا جب کھا چکو۔ فیضا تعین تم فن تشرو ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق۔ ترجمہ بتا دوں کہ جب تمہیں کھانے پہ بلایا جائے، کھانا کھا کے منتشر ہو جاؤ اور باتوں کے لیے انس نہ کرو، یعنی یہ نہیں کہ بیٹھ کے گپ شپ کرتے رہو اور اہل خانہ بےچارہ بیٹھا ہے کہ اب مہمان جائیں کہ ہم کسی طرح برتن سمیٹیں اور آرام کریں۔ ہمیں بھی مینرز سکھائے گئے نا، ایٹیکیٹس۔ ہمیں تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ایٹیکیٹ سیکھنے کے لیے، ہمیں تو 1400 ایئرز پہلے بتایا کہ مہمان کے لیے کیا ایٹیکیٹس ہیں۔ اور فرمایا بے شک یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ، اور وہ تم سے شرماتے ہیں، شرم کے مارے کہہ نہیں سکتے کہ اب کافی ہو چکا آپ جاؤ۔ لیکن وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ، اللہ تعالی حق بتاتے ہوئے نہیں شرماتا۔ اس کے ساتھ ہی آیت حجاب، اسی آیت میں پردے کا حکم آ گیا۔ یہ آیت 53 سورہ الاحزاب ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ان ذلکم کان عند اللہ عظیما۔ فرمایا اور جب تم ان یعنی ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو، فاسألوہن من وراء حجاب، تو حجاب کے پیچھے سے مانگو، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی، اور نہیں ہے تمہارے لیے جائز کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، اور نہ یہ کہ تم ان کی کسی بیوی سے کبھی بھی نکاح کرو۔ اس لیے آپ دیکھیں ازواج مطہرات نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد کسی اور سے شادی نہیں کی، کیونکہ ان کے لیے جائز ہی نہیں تھا۔ یہ حکم سورہ الاحزاب میں نازل ہو چکا، اور یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ ازواج مطہرات کا اس قدر درجہ اور مقام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے آنے کے بعد اب کسی اور مومن مرد کے نکاح میں وہ نہیں جائیں گی۔ اور اسی کے ساتھ اسی نکاح پر یہ بھی حکم نازل ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں مردوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، چونکہ یہ ایک آپ پر آ رہی تھی بہت بڑی ایک اعتراض کی بات کہ آپ کی شادی اس سے ہوئی جو آپ کے منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی تھی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں مردوں میں سے، آپ کے اپنے جو تین بیٹے تھے وہ بھی چھوٹے چھوٹے تھے، انفینٹس تھے کہ انتقال ہو گیا تھا، اور پھر آپ اب مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اور فرمایا منہ بولے بیٹوں کو ان کے اپنے باپ کی نسبت سے پکارو۔ یہی سورہ الاحزاب میں آیت 40 میں حکم ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، آخری ختم نبوت پہ مہر لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس سے دو اہم باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک یہ کہ اگر کوئی بچے کو ایڈاپٹ کرے تو اس بچے کو اپنے باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ لہذا نکاح کی آیات نازل ہو گئی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے نکاح سے زمانہ جاہلیت کی ایک یہ رسم ٹوٹی کہ منہ بولے بیٹے کو اصلی بیٹے کی جو ایک وہ دے دی جاتی تھی پوزیشن وہ ختم کی گئی. پھر اسلامی مساوات کا عظیم الشان منظر دیکھنے میں آیا کہ ایک آزاد کردہ غلام بھی اتنا ہی معزز ہے جتنے کسی بھی معزز گھرانے کی کوئی خاتون. پردے کا حکم نازل ہوا, لوگوں کو حکم ہوا کہ کسی کو حقیقی باپ کے علاوہ منہ بولے باپ سے منسوب نہ کرو, اور اس نکاح پہ جو شاندار ولیمہ ہوا اس میں بکری کا گوشت, روٹی اور ملیدہ بھی موجود تھا اور اتنی وافر تعداد میں تھا کہ اتنے لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا. اخلاق و کردار میں بہت متقی تھی, بہت نیک, حق بات کے سوا کوئی اور بات نہیں کہتی تھی. واقع عشق میں جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ اتنا بڑا بہتان لگایا گیا, اس وقت جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں, تو کہتی ہیں اللہ کی قسم میں عائشہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں پاتی, ایک سوکن ہے. کوئی اور ہوتا تو سوچتا اس سے اچھا موقع کیا ہے. اور ان کی اپنی بہن بھی انوالو ہو گئی تھی لیکن انہوں نے حق بات کہی, چاہے اپنی بہن کے خلاف جا رہی تھی. اور سوکن کے فیور میں آپ دیکھیں دونوں رشتوں میں کتنا وہ ہے, ایک بڑا پیار کا رشتہ, ایک بڑا مشکل حق بات. اس سے ان کے اپنے مزاج اور اخلاق کی اعلیٰ مثال ملتی ہے, اور انہوں نے حق پہ گواہی دے کے یہ واضح کر دیا کہ مومن عورت ہر صورت میں حق کا ساتھ دیتی ہے. کہتے ہیں کہ آپ جو سوچتے ہیں وہی بولتے ہیں, اور پھر جو بولتے ہیں وہی آپ کا عمل بن جاتا ہے. تو وہ ہے نا, واچ یور تھاٹس بفور دے بیکم ورڈز اینڈ واچ یور ورڈز بفور دے چینج انٹو ایکشنز. کہ وہ لوگ ہمیشہ دوسروں کی برائی کی بجائے ان کی اچھائیوں پہ نظر رکھتے ہیں, اور اسی سے ریلیشن شپ اچھا ہو سکتا ہے. اور جس ریلیشن شپ میں صرف دوسرے کے عیب پہ نظر ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ آپ دیکھنے کیا ہے, جھگڑا, فساد, نفرت. اور جب پازیٹیولی انسان سوچتا ہے, دوسرے کی خوبیوں پہ نظر رکھتا ہے, تو نتیجہ کیا ہے, باہمی محبت. ضرور ایک کرنٹ ہوتا ہے, آپ سب نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ دل سے کسی کے لیے اچھا فیل کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ایک عجیب سی محبت ہوتی ہے, آپ بھی محبت اور خوشی سے ملتے ہیں اور وہ بھی خوشی سے ملتا ہے, فیلنگ ہوتی ہے کہ ہاں یہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے. اور جب ہم دل میں کسی سے ناراض ہوتے ہیں یا ناپسند کر رہے ہوتے ہیں تو فیلنگ کنوے ہوتی ہے. آپ نے دیکھا وہ آہستہ آہستہ انسان فیل کر کے دور ہوتا جاتا ہے. تو وہ لوگ دل کے اندر سے خیر خواہی محسوس کرتے تھے, صرف منہ کی بات نہیں ہوتی تھی. اور وہ یہی ایک اچھا رشتہ قائم کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ان کی تھنکنگ پازیٹو تھی, اور کوئی ایک دوسرے کی برائی نہیں بیان کرتی. آپ دیکھیں حضرت عائشہ کیسی تعریف کریں, اس سے کیا پتا چلتا, فراخ دلی. اس کے علاوہ بہت سخی, غریبوں کی بہت زیادہ خاطر, تواضع, خدمت اور مدد کیا کرتی تھی, بہت سلیقہ مند خاتون تھی, اپنے ہاتھ سے چمڑے کا کام کرتی تھی. ازواج مطہرات کے ایک اور کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ چمڑے کا کام جانتی تھی. اور مکہ کی خواتین میں یہ ہنر کہا جاتا ہے کہ پایا جاتا تھا, اور کچھ جیسے چند کام تھے, سمال انڈسٹری آپ کہہ لیں, جو کہ مکہ اور مدینہ میں سب تھی, وہ کیا تھی کہ عورتیں سوت کاٹتی تھیں اور اسی طرح چمڑے کا کام, چمڑا رنگنا اور اس کو پکا کے خاص طریقے سے ٹریٹ کرنا, جس کو آج کل آپ لیدر ٹیننگ بولتے ہیں, وہ ایک چھوٹے اسکیل پہ خواتین بھی کیا کرتی تھیں. یہ اپنے ہاتھ سے یہ کام کر کے جو آمدنی آتی تھی پھر اس کو اللہ کے راستے میں دے دیتی تھی. غریبوں کی بہت مدد کرتی تھی اور حاجت مندوں کی دعائیں لیا کرتی تھی. کہا جاتا ہے کہ دولت سے بہت بے نیاز تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ان کو ہدیے کے طور پہ بہت بڑی رقم بھیجی, تو دعا کرتی تھی کہ اللہ آئندہ یہ مال مجھ کو نہ پائے کیونکہ یہ فتنہ ہے. عبادت, تقوی, سچائی ایسی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ ان کے بارے میں فرمایا, میں نے دینی اعتبار سے زینب سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی, اللہ ان پر رحم کرے, واقعی ان کو دنیا میں بے نظیر رتبہ حاصل ہوا. ازواج مطہرات صرف ایک نیکی پہ قناعت نہیں کرتے تھے. ہم صرف اگر ایک چھوٹا سا کام کر لیں تو بہت خوش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ آپ دیکھیں بیک وقت روزے بھی رکھ رہے ہیں, نفل بھی پڑھ رہے ہیں, عبادت بھی کر رہے ہیں, صدقہ بھی کر رہے ہیں, خیرات بھی کر رہے ہیں, دل کو بغض حسد اور کینے سے پاک بھی رکھ رہے ہیں. صرف عمل اچھے نہیں تھے, اندر سے بھی اپنا تزکیہ نفس کرتے رہتے تھے نا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ 53 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. اپنے مرنے سے پہلے انہوں نے اپنا کفن کا سارا سامان خود تیار کیا, وصیت کی کہ مجھے میرے اپنے ہی کفن میں دفنایا جائے, اور اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کفن کا کپڑا بھیجیں جیسے کہ ان کا طریقہ تھا ازواج مطہرات کے لیے بھجوایا کرتے تھے بیت المال سے, تو کہا کہ وہ دوسرا کفن صدقہ کر دینا. کبھی ہم نے بھی ایسے سوچا اپنے مرنے کے بارے میں؟ ہم تو ہر وقت دنیا کو سوچتے رہتے ہیں نا. حقیقت پسند لوگ تھے, جس طرح زندگی کو دیکھتے تھے ایک حقیقت ہے, اسی طرح موت کو بھی حقیقت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ حق ہے, آنی ہے اور ہم سب نے جانا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح وصیتیں کر رہے ہیں. اور صدقہ کہ میرے مرنے کے بعد جب چونکہ ان کے نام کا آ گیا تو وہ بھی انہی کے نام کا صدقہ ہوگا نا. مرنے کے بعد بھی صدقے کا خیال, ہمیں تو زندگی میں بھی موقع نہیں نصیب ہوتا, توفیق نہیں ہوتی. مرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تمام جلیل القدر صحابہ کرام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی, اور ان کے اپنے جو محرم تھے ان سب نے مل کے ان کو دفن کیا. کہا جاتا ہے کہ تقریباً 53 ایئرس کی عمر تھی اور نیکیاں کرتے ہوئے دنیا سے گئیں, اور ان کے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ مکہ کے غریبوں میں غم اور سوگ کا دن آ گیا تھا, اور کہتے تھے ہماری ماں چلی گئی, کیونکہ مسکینوں کی صحیح معنوں میں ماں تھی, ان کے ساتھ محبت کرتی, ہمدردی کرتی اور خیر خواہی کرتی. ایک بہت اچھا کمنٹ ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں, وہ ستارہ جو کسی اور کی چھت پہ چمکا تھا لیکن اس کی جگہ کہیں اور تھی, وہ تو اس چھت پر چمکا تھا جہاں کا تصور بھی نہ تھا, اور پھر جب وہ چمکا تو ایسے ٹوٹ کے چمکا کہ آس پاس کی جہلیت کے ماحول کا عکس بھی مٹ گیا, اور جب وہ ٹوٹ کر گرا بھی تو مسکینوں اور غریبوں کے دل میں چمکتا رہا. کتنی پیاری بات ہے, آپ دیکھیں ہر ایک کا ایک اچھا انداز ہے. ایک اور بڑا اچھا کمنٹ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ذہن بالکل پاک صاف تھا اور اسی لیے وہ خوش رہتی تھی. اس سے یہ بات یاد آئی کہ تکلیف حالات سے نہیں خیالات سے آتی ہے. بہت خوبصورت جملہ ہے, آپ لکھ لیجیے, تکلیف حالات سے نہیں خیالات سے آتی ہے. ساری بات سوچ کی ہے. جب ہم اس مشکل کو ذہن پہ طاری کر لیتے ہیں تو ہر وقت ڈپریسڈ رہتے ہیں, اور اگر پازیٹو تھنکنگ کر لیں کہ غم منانے کی بجائے دعائیں کرتے رہیں, اللہ سے مانگتے رہیں, تو وہ غم ہلکا ہو جاتا ہے. ایک اور بہت بڑا سبق ہے کہ طلاق نیک لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے, اور ہمارے معاشرے میں بےچارے کسی کی ہو صحیح پھر اس کے بقیے ادھیڑے جاتے ہیں نا, اور وہ باتیں منسوب کی جاتی ہیں جو پتہ نہیں ہوتی بھی ہیں یا نہیں. تو یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے. اب غز الحلال عند اللہ الطلاق, یہ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے, لیکن وہ ایک جائز چیز ہے. بتا دیا گیا آخری راستہ ابھی نہیں بالآخر بن سکتی اور ٹالریٹ نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو, تو پھر آزادی کا راستہ ہے. آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا اپنا نام رملہ تھا اور کنیت ام حبیبہ تھی, ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی زاد بہن. کہا جاتا ہے نبوت سے 17 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی مکہ میں. بہت امیر گھرانے کی بیٹی, اور ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جحش سے ہوا. ابتدا کے زمانے میں ہی مسلمان ہو گئے یہ دونوں, اور ابو سفیان کی بیٹی کے لیے اسلام لانا کوئی آسان کام نہ تھا. ابو سفیان وہ تھے جو 6 ہجری تک مسلمانوں کے بہت شدید مخالف، فوجوں کو لیڈ کیا کرتے تھے جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف، لیکن حق ان کی بیٹی کے دل میں سما گیا، اور جب سمایا تو وہ ایسے جم گئیں کہ پھر کوئی چیز ان کو راستے سے ہلا نہ سکی۔ دونوں میاں بیوی کو جب بہت تکلیفیں پیش آئیں تو بالآخر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کے ساتھ یہ دونوں بھی ہجرت کر کے حبشہ آ گئے۔ حبشہ میں آپ جانتے ہیں عیسائیت مذہب عام تھا، اور وہاں پہ عبیداللہ بن جہش آہستہ آہستہ عیسائیت کی طرف مائل ہو گیا۔ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ عبیداللہ کی شکل بگڑ گئی ہے، کہتی میں ڈر گئی، اور جب اٹھی صبح ہوئی تو پتہ چلا عبیداللہ عیسائی ہو گئے۔ کہتی میں بہت پریشان ہوئی، بہت سمجھایا لیکن عبیداللہ کسی طرح انہوں نے میری بات نہ مانی، شراب پینے بھی شروع کر دی اور بالآخر اسی حالت میں مر گیا۔ اس خاتون کا سوچیں جو سب کچھ چھوڑ کے مکہ سے آ جاتی ہے، رشتے ناتے چھوڑ آتی ہے، دولت دنیا ٹھکرا دیتی ہے، پردیس ہے، فقر ہے، اور اوپر سے شوہر جس کے سہارے پہ آتی ہیں تو وہ بھی زندگی میں ہی مرتد ہو کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور پھر مر بھی جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے اور بہت قدردان بھی ہے۔ اس نے ایک عورت کے ایمان پہ ثبات کو قبول فرما لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے اپنے نکاح کا پیغام نجاشی کے ذریعے بھیجوایا۔ نجاشی آپ سب جانتے ہیں حبشہ کا بادشاہ تھا جو کہ عیسائی تھا، لیکن جب اس کے سامنے صحیح اسلام کی تصویر پیش کی گئی تو وہ رو پڑا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے جب سورہ مریم کی آیات تلاوت کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو اس نے تنکا اٹھا کے زمین سے کہا تھا، خدا کی قسم جو کچھ تمہارا نبی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور جو اصل ان کی حقیقت تھی اس میں اور اس میں اس تنکے برابر بھی فرق نہیں، وہ ایمان لے آیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجوایا، انہوں نے اپنی ایک کنیز کے ذریعے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ پیغام پہنچایا۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی کے مارے جو زیور اس وقت میرے اوپر تھا، چاندی کے کنگن، انگوٹھیاں، سب کچھ اتار کے اس لونڈی کو اتنی بڑی خوشخبری سنانے کا انعام دے دیا۔ لونڈی نے بھی بہت شکر کر کے وہ سب لیا، اور نجاشی نے باقاعدہ ایک دعوت کی جس میں بہت سے لوگوں کو بلایا، نکاح کا ایجاب اور قبول ہوا، اور جب سب لوگوں نے کھانا کھا لیا، دعوت ہو گئی، تو اس کے بعد نجاشی نے نہایت عزت سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پانی کے جہاز کے ذریعے عرب کی طرف روانہ کر دیا۔ یہی لونڈی جن کو انہوں نے انعام میں اپنے زیورات دیے تھے ان کو رخصت کرنے آئیں، اور عین جب وہ روانہ ہونے لگی تو ایک چھوٹا سا تحفہ دیا کہ میری طرف سے اپنی شادی کا تحفہ قبول فرما لیجیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام، اور بہت ادب سے بڑا پیارا پیغام بھیجا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں نے تحفہ کھول کے دیکھا تو وہ سب زیورات تھے جو میں نے اس کو انعام کے طور پہ دیے تھے۔ دیکھیے ان لونڈیوں کا بھی ظرف کتنا بڑا ہوتا تھا، سب کچھ ان کو پہلے خوشی سے لے بھی لیا کہ فیل نہ کریں، اور بعد میں محبت سے ان کو دے دیا۔ وہ جب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں موجود نہ تھے، کسی قصبے کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب ملے تو انہوں نے اس لونڈی کا سارا حال سنایا، اس کا پیغام پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت خوش ہوئے۔ اس لونڈی سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، اس نکاح میں ہمیں دو بہت بڑی حکمتیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ خاتون جو قربانیاں دے رہی ہیں اسلام کے راستے میں، سب کچھ اللہ کے راستے میں چھوڑ دیتی ہیں، ان کو یہ آنر دے کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بھی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت، من ذکر نہ انسا، خواہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں، اور قبولیت کا یہ شرف ان کو دنیا میں بھی نصیب ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی حکمت وہ یہ تھی کہ ابو سفیان کی دشمنی نرمی میں بدل گئی. اس کے بعد وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی فوج لے کے یا کسی مقابلے کے لیے نہ آیا.